نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمدللہ پورے پانچ پارے تراویح میں مکمل ہو گئے. قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے، ایام معدودات، یعنی یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، وہ گنتی شروع ہو چکی ہے. پہلے انتظار تھا کہ رمضان آنے والے ہیں، اب دو دن رہ گئے، اب ایک دن رہ گئے، اب شروع ہو گئے، اور اب یہ ہے کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. اس طریقے سے رمضان المبارک کی چار تراویح الحمدللہ مکمل ہو گئیں. اللہ تعالیٰ باقی بھی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کا ذکر فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کو ہم نے جو پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے لیل و نہار، یعنی رات اور دن کو ہم نے پیدا کیا. اسی طریقے سے والفلک التی تجری فی البحر، کشتی پیدا کی جو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اسی طرح آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے فرمایا فاحیا بھی الارض، زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں. زمین میں ایک ذرہ بھی جو ہے وہ ہرا نظر نہیں آتا، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو بارش کے کچھ دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. اسے فرمایا فاحیا بھی الارض بعد موتھا، اس کے خشک ہو جانے کے بعد، مرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے وہ تصریف الریاحی والسحاب المسخر، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، کوئی بادل پشاور جا کے برس رہا ہے تو کوئی جا کے کشمیر میں برس رہا ہے، بین السماء والارض، اور یہ سب کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہوتا ہے. فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یعنی آدمی سوچے اللہ تعالیٰ نے کیسی زمین پیدا کی ہے، کیسا آسمان پیدا کیا ہے، تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والے ہیں. زمین دیکھیے ایسی بنا دی کہ ہم اس میں چل سکتے ہیں، بوقت ضرورت اس میں ہم کھدائی بھی کر سکتے ہیں. اگر زمین ایسی ہوتی کہ پاؤں چلتے ہوئے دھنسنا شروع ہو جاتے تو چلنا ممکن نہیں تھا، مکانات نہیں بنا سکتے تھے. یعنی ہمارے لیے اللہ نے ایسی بنا دی کہ ہم چاہیں تو بوقت ضرورت کھدائی کر سکتے ہیں، اس میں سے پانی نکال سکتے ہیں، اس میں گھر تعمیر کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بے شمار فوائد ہیں. آسمان سے پانی برسا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو ہمارے لیے نفع بخش ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھیں. اب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیتے ہیں، ایسے ہی انسان کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ فرمائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یا امرکم بالسوء، شیاطین جو ہیں وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، فحش باتوں کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیک کاموں کے لیے حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ پر ایسے بہتان نہ باندھو جو اللہ تعالیٰ نے کہے بھی نہیں. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے بہت سی چیزیں حرام کی ہیں، ان میں سے یہاں ذکر فرمایا کہ میتا، انما حرم علیکم المیتا، مردار کو حرام کر دیا، والدم، خون کو حرام کر دیا، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا، وما اوہل بھی لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ جتنی بھی چیزیں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہ سب حرام قرار دے دیے. اب چاہے جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، چاہے کوئی اور چڑھاوے جو چڑھائے جاتے ہیں وہ اللہ کے غیر اللہ کے نام پر چڑھائے جائیں، تو فرمائے کہ جو چیز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی نے حرام قرار دے دیا. تو یہاں پر خاص طور پر میتا سے مراد ہے مردار. دیکھیے بکری حلال ہے، لیکن اگر مر جائے آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا بغیر ذبح کے مر گئی تو اب نہیں کھا سکتے. مچھلی آپ پکڑتے ہیں تو زندہ مچھلی آپ نے پکڑ لی تب تو ٹھیک ہے, جائز ہے آپ کے لیے, بعد میں وہ مر جائے گی. لیکن اگر مردہ سمندر ہی میں مر گئی ہے, مری ہوئی مچھلی, اس کا کھانا جائز نہیں. اسی طریقے سے لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت, خنزیر کے اندر اصل میں بےغیرتی کی انتہائیں ہوتی ہیں. اس کی فطرت میں ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اگر انسان اس کو استعمال کرے تو وہ خنزیر والی فطرت انسان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ بےغیرت ہوتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ یہ خنزیر کھاتے ہیں ان کے اندر بےغیرتی کا مادے کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں ماں اور بہن کی پہچان نہیں ہوتی, اسی طریقے سے ان کے باپ کا بھی پتہ نہیں چلتا. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ خنزیر کھاتے ہیں. تو خنزیر کھانے سے, بلکہ خنزیر کی ہر چیز کو حرام قرار دے دیا. باقی چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر گائے بھینس مر جائے اور بعد میں آپ نے اس کی کھال اتار لی اور دباغت کے بعد اس کو آپ استعمال میں لے آئے تو جائز ہے, لیکن خنزیر کی کھال بھی جائز نہیں, اس کے بال بھی جائز نہیں. اسی لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں, مثلا برش کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے, اس کی چربی کو صابن میں استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ سب چیزیں جس میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں خنزیر کی, وہ ناجائز و حرام ہے, اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض پاپڑ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خنزیر کی چربی سے بنائے جاتے ہیں, تو وہ بھی خنزیر کی اس میں چونکہ جس کہہ لیجیے کہ ملاوٹ آ گئی, اس لیے وہ سب بھی ناجائز اور حرام. تو خنزیر ایسی چیز ہے کہ اس میں سبھی چیزیں تقریباً حرام ہیں, اس کی کوئی چیز جائز نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نام کے علاوہ جب کوئی چیز کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے کوئی آدمی حاصل کرتا ہے, اسے ذبح کرتا ہے یا چڑھاوے چڑھاتا ہے, جیسا کہ مندروں میں بتوں کے نام پر چڑھائے جاتے ہیں, تو یہ سب ناجائز اور حرام ہے, اس سے منع فرمایا. البتہ اتنی بات فرمائی, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, یعنی جو آدمی مجبور ہو جائے, اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا, تو فرمایا کہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے اتنا کھا لے کہ جس سے اس کی جان باقی رہے, رمق باقی رہے جسم میں, تو وہ اس حد تک کھانا جائز ہے, تاکہ انسانی جان بڑی قیمتی چیز ہے, وہ بچ سکے. لیکن ویسے لذت کے لیے کھانا یہ جائز نہیں. تو فرمانی سر غیر باغ ولا عاد, یعنی سرکشی کرنے کا مقصد نہ ہو اور نہ ہی جو ہے وہ آدمی مزے لینے کے لیے کھا رہا ہو, بلکہ اضطراری حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے اگر حرام چیز کا استعمال کیا ہے تو فلا اثم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالی بہت ہی غفور الرحیم ہے. اگلی آیات سے اللہ رب العزت نے بہت سارے مسائل کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تم یہ جو سمجھتے ہو نیکی صرف اسی میں نہیں ہے, یہ جو تم اعتراض کرتے ہو صاحب قبلہ پہلے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا, اب بیت اللہ کی طرف کیوں کر دیا, یا اپنا چہرہ تم مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف, فرما کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف, لیکن نیکی کیا ہے, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر, نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان ہو اس کا, فرشتوں پر ایمان ہو اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان ہو, یہ عقیدہ ہو انسان کا کہ سب اللہ کی طرف سے برحق ہیں. اسی طریقے سے مال کو اللہ کی محبت میں خرچ کرنا, قرابت داروں پر خرچ کرنا, یتیموں پر خرچ کرنا, مساکین پر خرچ کرنا, اسی طرح جو ہے وہ مسافروں پر خرچ کرنا, سوال کرنے والوں پر خرچ کرنا, اور گردنوں کو چھڑانے پر, اس زمانے میں چونکہ غلاموں کو چھڑایا جاتا تھا اس لیے وفر رقاب کہہ دیا. اس زمانے میں اس کے قائم مقام یہ ہے کہ بے گناہ جو لوگ قید ہیں ان کو قید سے چھڑانا, یہ اس میں شامل, یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. بہت سارے لوگ بےچارے بے گناہ جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہوتے ہیں, ان کی کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا, تو ایسے لوگوں کو اگر ہم جیلوں سے چھڑوا دیں, انتظام کر دیں, ان کی رہائی کا کوئی بندوبست کر دیں, تو انشاءاللہ یہ بھی قائم مقام ہو جائے گا. جس طریقے سے غلام کو آزاد کیا, اسی طریقے سے قیدی کو آزاد کرانا بھی انشاءاللہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا, بشرطے کہ وہ لوگ بے گناہ قید ہوں. اسی طریقے سے اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا, یہ نیکی کی چیز, اور زکوٰۃ کا دینا. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب کوئی عہد کرو اس عہد کو پورا کرنا. اور اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ سارے کام نیکی کے ہیں. فرمایا کہ یہ کرنے کے کام تو یہ ہیں, اپنے چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کر لینا محض یہی کام نیکی کا نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے, اللہ نے جہاں حکم دے دیا ہم نے وہاں کر لیا, لیکن صرف یہی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ سب چیزیں اسی طرح. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس سورت میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا, اس میں ایک وصیت ہے. یعنی اہم چیز جو ہے ان کو میں ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین راتیں اس طرح سے گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس موجود نہ ہو. آج لوگ مر جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا پیسہ کہاں کہاں پر, کس سے قرضہ لینا ہے, کس کو دینا ہے, کس کا حق ہم کھا چکے ہیں اور کس کو کس نے ہمارا حق مار لیا ہے, تو آج پتہ ہی نہیں ہوتا. خاص طور پر جب ایسے معاملات ہوں, اس کے ذمے حقوق ہوں لوگوں کے یا اللہ کے حقوق ہوں, تو ان کو چاہیے کہ لکھے. مثلا نمازیں باقی ہیں, 10 سال کی باقی ہیں, روزے باقی ہیں, زکات کی ادائیگی باقی ہے, اور جناب کسی کا حق قرضہ لیا تھا وہ قرضہ دینا باقی ہے, یا ہم سے کسی نے قرض لیا تھا اس کو واپس کرنا ہے, تو یہ ساری امور جو ہیں نصیحت وصیت میں لکھنے چاہیے کہ بھئی میرے ذمے اتنی نمازیں ہیں, اتنے روزے ہیں, اتنی زکات باقی ہے, تاکہ آخرت سے سبک دوش ہو سکے. تو یہ وصیت لکھنا ضروری. دیکھیے جہاں تک میراث کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں میراث کے تو باقاعدہ جو ہے وہ قرآن مجید میں آج ہی اس کی تلاوت کی گئی ہے چوتھے پارے میں, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اس میں اللہ نے پورا ذکر فرما دیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے, کس صورت میں کون محروم ہوگا, کس کو ملے گا. یہ تو نہ کسی مولوی پر چھوڑا, نہ کسی مفتی پر چھوڑا, نہ کسی پیر پر چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے یہ حصے میراث کے تو مقرر فرما دیے کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں حصہ فلاں کو ملے گا, اتنا ملے گا. لیکن جہاں تک کسی سے کوئی قرضہ لیا ہے, کسی کو دینا ہے اور دوسرے معاملات ہیں, تو ان کو لکھنا چاہیے تاکہ ہم اس میراث میں سے وہ قرضہ ادا کر سکیں. بیوی کا مہر بھی ادا نہیں کیا, مر گئے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ مہر دیا کہ نہیں دیا, تو لکھا ہونا چاہیے کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا ہے, وہ بھی قرضہ ہے. تو وہ اس کو قرض یعنی مہر ملے گا اس کے مال میں سے, اور جو حصہ اس کا بنتا ہے وہ حصہ بھی ملے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا تفصیل سے ذکر کیا. تو جن لوگوں کے ذمے کسی کے حقوق ہوں, چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں یا بندگان خدا کے حقوق ہوں, انہیں چاہیے کہ وہ اس کی وصیت کریں, لکھیں, ورنہ آدمی مر جاتا ہے اور اس کے ذمے بہت سے حقوق رہ جاتے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کس سے لینا ہے, کس کو دینا ہے. خاص طور پر بعض اوقات اولادوں کو نہیں پتہ چلتا. میں جانتا ہوں بعض یہاں ہمارے نمازی جو انتقال کر کے بہت سے بعض لوگوں نے ایسے مکان اور بنگلے خریدے ہوئے تھے جن کی اور ان کی اولادوں کو بھی ان کا پتہ نہیں تھا, اور اپنے چوکیداروں کو اور اپنے ملازمین کو ان پہ بٹھا رکھا تھا. آج وہی اس پر قابض ہیں, ان کی اولادیں اس پر قابض نہیں ہیں. وجہ اس کی کہ زندگی میں بتایا ہی نہیں اولاد کو. بھائی اولاد کو بھی بتاؤ, گھر والوں کو بتاؤ ساری باتیں, اور بلکہ لکھو تاکہ بعد میں مرنے کے بعد کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رمضان المبارک کا ذکر فرمایا, اس میں روزوں کا حکم فرمایا. اس میں ایک تفصیل ہے جمعہ میں کے بیان میں, انشاءاللہ وہ آپ سنتے رہتے ہیں, اس لیے میں اس تفصیل میں یہاں پر نہیں جاتا. البتہ اسی طریقے سے رویت باری کے بارے میں فرما دیا, چاند دیکھنا. آج ہم نے اس کو مسئلہ بنا دیا, اللہ کا شکر ہے کہ شاید یہ بہت عرصے بعد ایسا موقع آیا کہ جس میں بغیر کسی اختلاف کے جو ہے وہ چاند اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جو ہے کراچی سے لے کے پشاور تک جو ہے وہ واضح طور پر دیکھا بھی گیا. اور بہرحال اس میں جو لوگ واضح باتیں بناتے ہیں ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے, جتنے منہ اتنی باتیں. کوئی کہتا آج چاند تو بہت بڑا تھا بھائی, یہ تو ہمیں پرسوں کا لگ رہا ہے. کوئی کہتا دو دن پرانا لگ رہا ہے. تو یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں نا, ہماری زبانیں بند نہیں ہوتی. فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں سے ہیں, اس لیے ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے. یا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, گواہی دیں, پھر تو ٹھیک ہے, اور نہیں دیکھا تو پھر جو گواہی دینے والے ان پر اعتبار کریں, عذاب و ثواب ان کے ذمے. ضرورت ہلال کمیٹی ہے, بنائی گئی ہے باقاعدہ, اور وہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں دیکھنا بھی چاہیے, نہ نظر آئے تو ٹھیک ہے, ہم نے اپنی سی کوشش کی. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ دل ناتواں نے مقابلہ تو خوب کیا. کم از کم ہمیں دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آج ہمارے یہاں مصیبت یہ کہ ہم چاند دیکھنے بھی بس کہتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا. صرف یہ چند مواقع ہوتے ہیں جن کی چاند دیکھنے کی کچھ نہ کچھ ہم کوشش کرتے ہیں. رمضان المبارک کا چاند ہو گیا, عید کا چاند ہو گیا, بقرعید کا چاند, اور بعض لوگ محرم کا چاند بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بس. اس کے علاوہ باقی مہینوں کے چاندوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, بلکہ اگر پوچھا جائے گا چاند کی کیا تاریخ ہے تو ہمیں اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم چاند کا حساب بھی ذہن میں رکھیں اور ہمیں معلوم ہو. اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہیں وہ چاند سے متعلق کی ہیں. آپ حج کریں گے تو چاند سے متعلق ہیں، روزے رکھیں گے چاند سے متعلق ہیں، حج عید کریں گے چاند سے متعلق ہے، بقرعید ہوگی چاند سے متعلق ہے. تو جتنی بھی عبادت ہیں وہ چاند دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب چاند نظر آ گیا ذی الحج کا اور 10 تاریخ کو یہ بقرعید ہے، 29 یا 30 کا رمضان کا چاند نظر آ گیا، اس لہٰذا کل عید الفطر ہے. اسی طریقے سے آج یہ چاند نظر آ گیا، 10 تاریخ کو عاشورہ ہے. تو دیکھیے جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ متعلق ہیں چاند سے، اس لیے چاند دیکھنے کا اہتمام تو کرنا چاہیے. آج امت نے اس سنت کو بھی ترک کر دیا ہے، اس لیے اس امت کو اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے آگے جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یعنی یہ اس میں جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن کسی پر زیادتی مت کرو، تجاوز مت کرو. ہماری شریعت نے جہاد کا حکم ضرور دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، جو تم سے جنگ نہیں کر رہا ان کو نہ مارا جائے، جو عبادت گزار ہیں عبادتوں میں مصروف ان کو قتل نہ کیا جائے، کسی کے جو ہے وہ عبادت خانوں کو نہ ڈھایا جائے. تو یہ ساری شریعت میں بہت سارے احکامات ہیں جو شریعت نے دیے ہیں، کاش کے مسلمانوں کو ان چیزوں کی فکر ہوتی اور ان کے بارے میں وہ جانتے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے حج کے اور عمرے کے سلسلے کے احکام بیان فرمائے، تو وہ بھی اس میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، اور ان تمام کو بیان کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ کرو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ پہ عمل کر لو، جو چیز اچھی لگے وہ لے لو اور جو نفس پر بھاری آئے اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں کرو. نفس پر بھاری ہو تب بھی عمل کرنے کی کوشش کرو، اور نفس پر آسان ہو تب بھی اس پر عمل کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جب سوال کیا گیا کہ ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرما دیا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، ما انفقتم من خیر، تو کس کے لیے کرو، فلل والدین والاقربین والیتامہ والمساکین وابن السبیل، پیچھے تفصیل بھی آ چکی ہے، پوری ایک فہرست، ان پر خرچ کرو. اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بھی علیم، تم جو بھی خیر میں سے کام کرو گے اللہ کے علم میں ہے. اس لیے تصویریں کھینچوانے کی ضرورت نہیں ہے، آٹے کی ایک بوری دے رہے ہیں تو تصویر کھینچ رہی ہے کہ صاحب بس یہ جو ہے وہ لوگوں کو ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں، یہ سب ریاکاری ہوتی ہے. اس ریاکاری سے بچنا چاہیے، چاہے اس میں مذہبی تنظیمیں ہوں اور اسلامی تنظیمیں ہوں اور یا سیاسی تنظیمیں ہوں. آج دور اس کا آ گیا ہے کہ بس وہ دکھاوا ایسا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی کام ہم نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کو پتہ چل جائے تو صاحب، تاکہ جو ہے اس سے ہم اور زیادہ چندہ حاصل کریں. ان چیزوں کو پیش نظر نہیں، بلکہ خاموشی سے مدد کرنی چاہیے، یعنی دوسرے کی عزت نفس کو مجروح مت کیجیے. ہر آدمی کی ایک عزت ہوتی ہے، آپ اس طریقے سے دیجئے کہ یہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو بھائی کو پتہ بھی نہ چلے، خاموشی سے ان کی مدد کر دیے. بہت سے لوگ ہیں اللہ کے بندے ایسے ہیں جو مدد کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ ان کی مدد بھی کر دیتے ہیں. اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور جس کو جو ضرورت ہے ہم اس کی ضرورت میں کام آ جائیں. اور یہاں ایک چیز اور بھی کہی گئی ہے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، جہاد تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تم پر فرض کیا ہے بعض صورتوں میں، لیکن وہ تمہیں ناپسند ہے، کیونکہ جان بڑی عزیز ہے، مرنا نہیں چاہتے. آج دنیا کے اندر سب جگہ یہی حال ہے. آج جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، 2-3 ملک اٹھے ہوئے ہیں تو ان کو نہ کو چنے چبوا دیے، لیکن اگر سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے تو اسرائیل کو کیا یہ مجال تھی اس کی کہ وہ فلسطین پر اس طریقے سے حملہ کرتا، کب کا تباہ ہو چکا ہوتا. لیکن یہ ہماری جو ہے وہ موت سے ہم ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہیں مر نہ جائیں، ہم نے اپنے ملکوں کو جو خوبصورت بنا لیا کہیں وہ کھنڈر نہ بن جائیں. او بھائی اگر بنیں گے تم بھی تو کسی کے ملک کو کھنڈر بناؤ گے، تمہارے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ ہے نا. آخر یہ سب چیزیں ہیں کس لیے؟ اسی لیے تو ہیں کہ بوقت ضرورت کام آئیں، مسلمانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جا سکے. وہ لوگ ایک ایک اپنے آدمی کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ وہاں سے جو ہے وہ آرڈر جاری کرتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہوں پر جائے نہ جائے، وہاں پر خطرات ہیں تمہاری جان کے لیے، اور اپنے ایک ایک آدمی کی حفاظت کرتے ہیں اپنے شہری. ہمارے یہاں سینکڑوں اگر شہری مر جائیں مسلمان مر جائیں ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے اس بات کی، مرتے ہیں تو مریں، ہم سلامت رہنے چاہیے، کیونکہ ہمارے ہم تو جا سکتے ہیں کہیں بھی، جیسے یہاں سے ہٹیں گے کوئی بھی اس ملک میں رہتا نہیں، بڑے بڑے عہدوں پر جتنے دیکھ لیجئے الا ماشاء اللہ جیسے ہی فارغ ہوئے پتہ چلا کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، پاکستان میں رہنا پسند ہی نہیں کرتے. ہاں ہم پر حکمرانی کرنا ضرور پسند کرتے ہیں کہ وہ ہم پر حکومت کریں بس، لیکن جیسے ہی حکومت سے فارغ ہوں اس کے بعد پاکستان میں رہنا ان کو پسند نہیں ہوتا. تو یہ بہرحال اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ قتال اور موت ایسی چیز ہے جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قتال جو ہے وہ فرض کیا ہے بعض صورتوں میں، اس کی تفصیلات ہیں، اس لیے میں یہاں اس تفصیل کو بیان نہیں کر رہا، جب ضرورت ہو تو پوچھنی چاہیے اہل علم سے. لیکن جہاد فرض ہے، اور جہاد کے اندر ایک بات سمجھ لیجیے، ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے مر جائیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے اور ان کو کبھی شکست نہیں ہوئی کسی جنگ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو فتح مبین عطا فرمائی. ان کا لقب تھا خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کہیں ٹوٹی نہیں اور ہمیشہ فتح یاب ہوتے رہے. جب دنیا سے جا رہے تھے تو بستر پر ان کا انتقال ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ بزدلوں سے کہہ دو جو موت سے ڈرتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر جو ہے جنگوں میں حصہ لیا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی اور جب اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد بھی ہمیشہ جہاد کرتے رہے، لڑتے رہے، اور جسم کا ایک انچ کا حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہوتی اور تلوار کے اور بالوں کے اور نیزوں کے. لیکن مرے تو کہاں مرے؟ اپنے بستر پہ مرے. کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لڑنے کے لیے جائیں تو ہمیں موت آئی جائے، موت تو اسی حالت میں آئے گی جس میں اللہ نے لکھی ہے. اور اگر میدان جہاد میں آدمی مرتا ہے تو شہید کہلاتا ہے، واپس آتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، یعنی وہ ہمارے لیے زندگی باعث فخر ہے. اس لیے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، ہم نے جہاد کو تم پر فرض کیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے. اللہ کی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. دیکھیے اگر جہاد میں لوگ شہید قتل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب شہادت کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرتے ہیں، کتنا اونچے مقام ان کو حاصل ہو گیا، اور اگر واپس پلٹتے ہیں تو غازی بن کر لوٹتے ہیں، یہ سب بھی ان کے لیے اعزاز کی بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، بہت سی چیزیں تم ناپسند کرتے ہو لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے اللہ نے خیر رکھی ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو. ہمیں تو نہیں پتا ہوتا. بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں تو امریکہ جا رہا ہوں. ہمیں مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں لسانی فسادات ہو رہے تھے تو بہت سے لوگ یہاں کراچی چھوڑ چھوڑ کے اسلام آباد چلے گئے. ان میں سے ایک جو شاعرہ تھی مشہور پروین شاکر، تو وہ یہاں سے گئی اور جا کے وہاں اس کا انتقال ہو گیا. لیکن آدمی بچا کے جان جاتا ہے کہ جان بچانے کے لیے جا رہا ہوں لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے. اور سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بچتے جو ہے وہ مرتے مرتے بچا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ بچتے بچتے مر جائے گا. کب کتنا بچے گا؟ تو کہتے ہیں نا بچتے جان جو ہے نا بس جان مرتے مرتے بچا ہے بس. تو کسی نے کہا کہ اچھا بھائی مرتے مرتے بچ جائے گا، بچتے بچتے مر جائے گا. ایک دفعہ بچ گیا، دو دفعہ بچ گیا، تین دفعہ بچ گیا، کتنا بچے گا؟ ایک دن تو مرنا ہے. موت سے کیا ڈرنا، جب آئے گی وہ تو آئے گی. البتہ آدمی کو چاہیے کہ ہم اپنی موت کی تیاریاں ضرور کریں. تو یہاں اللہ نے فرما دیا عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، بہت سی چیزیں تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. آگے اشہر حرام کا ذکر کیا جو چار مہینے ہیں جن میں قتال کو منع کیا گیا ہے، ان کا یہاں پر ذکر کیا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے کے احکام کو بیان کیا اور ساتھ بتا دیا کہ دونوں چیزیں گناہ کی چیزیں ہیں، ان سے بچو. اس میں بے شک تھوڑا بہت فائدہ تمہیں نظر آتا ہے لیکن اس کے نقصانات اس کے فوائد سے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو، ان سے بچو. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مشرک مردوں اور عورتوں کے لیے حکم دیا کہ ان سے نکاح نہ کرو، یعنی مومن مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مومن مرد اور مشرک عورتوں سے، اور اسی طریقے سے مومنہ مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں، ان سے جائز نہیں ان سے نکاح کرنا. اور ساتھ میں فرما دیا کہ ولا امت مومنت خیر من مشرکت ولو اعجبتکم، یعنی باندھی ہو، مومنہ ہو، یعنی کنیز ہے کسی کی. آج اس زمانے میں تو کنیز اور غلام کے قاعدے ختم ہو گئے، لیکن جس زمانے میں یہ ہوتے تھے تو یہ قاعدہ کیا کہ وہ باندھی جو کسی کی کنیز ہے لیکن ہے مومن، خیر من مشرکہ، تو مشرک سے بہتر. ولو اعجبتکم, اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں پسند ہو, کسی کو کوئی عورت پسند ہے مشرکہ ہے لیکن وہ, تو ایک غلام عورت سے شادی کر لو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی مشرکہ سے تم نکاح کرو جو تمہیں پسند بھی ہو. اور اسی طرح فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, اور مشرکوں سے نکاح مت کرو حتی یؤمنوا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ہاں اگر ایمان لے آئے تو پھر ٹھیک ہے. ولا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم, اور مومن غلام یہ زیادہ بہتر ہے اس مشرک سے جس کو تم پسند کرتی ہو. یعنی عورتوں کے لیے بھی اسی طرح فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی مشرک پسند ہے تو اس مشرک کے پاس مت جاؤ, کسی مومن سے نکاح کرو. اولئک یدعون الی النار, کیونکہ مشرک جو ہیں یہ بلا رہے ہیں آگ کی طرف, دوزخ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنہ, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے. والمغفرت بإذنہ, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. بہرحال یہ چند احکام بیان کر دیے, مزید احکام بھی آگے بیان ہو رہے ہیں. میں نے اسی لیے سوچا کہ اس کا خیال نہ کیا جائے کہ کس بارے کی تشریح ہے, اصل یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مسائل ہمیں پتہ چل جائیں کہ بھئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بیان کیا ہے. ہم تو بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ شدھ بدھ ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ قرآن مجید میں ہے کیا. بس ہمارا کام یہ کہ قرآن مجید کو اٹھایا, چوما, چاٹا, اوپر رکھ دیا, نہ تلاوت کرتے نہ اس کو سمجھتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام الہی کو پڑھیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں احکام پیدا کیے ہیں. جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا, ہماری آنکھیں کھلیں گی, اور پھر انسان شرک سے بھی دور ہو جائے گا. یہ سارے مشرک عقائد ہیں, مشرکانہ, اور اسی طریقے سے جو بدعات ہیں, اس لیے ہیں کہ لوگ جو ہیں قرآن کو پڑھتے نہیں. اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو انشاءاللہ نہ شرک کی طرف جائیں گے, نہ بدعات کی طرف جائیں گے, نہ رسومات کی طرف جائیں گے. اس لیے کہ قرآن مجید کا حکم بالکل واضح, اور جب واضح حکم سامنے آ جاتا ہے پھر انسان ادھر ادھر نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو تمام کچھ کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہود و نصارہ و مشرکین کو ہدایت عطا فرما, اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے فلسطین کی مدد فرما, اہل فلسطین کی مدد فرما. اے اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما. اے اللہ جو لوگ جہاد کر رہے ہیں فلسطین میں, اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کفار کو خائب و خاسر فرما. اللہم اہلک الکفرۃ والیہود والنصارى والمشرکین, اللہم شتت شملہم ودمر دیارہم وفرق جمعہم وخارب بیوتہم وخالف بین کلمتہم واہلکہم کاہلاک عاد وثمود. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجاہدین کی مدد فرما. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین. اللہم انصر المجاہدین فی غزہ. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.